سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ایک فتویٰ ہمارے پاس بھیجا تھا، کلپ اس کا، کراچی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا تھا، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ مفتی صاحب نے جو کچھ کہا ہے بالکل یہ ایسے ہی ہے. اب اس کے جواب میں جناب والا نے دیوبندی بریلوی بحث ایک لکھ بھیجی ہے. فتویٰ مفتی صاحب نے یہ دیا تھا کہ روزے کی افطار کی دعا کس وقت پڑھنی چاہیے. تو محترم اور مکرم مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ افطار کے بعد دعا مانگنی چاہیے. اس کی بنیاد کیا ہے کہ بعد میں؟ کسی حدیث سے تو یہ ثابت نہیں، قرآن سے تو خیر ثابت ہونا نہیں تھا، حدیث سے بھی ثابت نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انی لک صمت، اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، وعلیک توکلت، اللہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور اللہ میں نے آپ کے دیے ہوئے رزق پہ روزے کو افطار کیا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. کیا دلیل ہے؟ انہوں نے نہ قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا، نہ حدیث شریف کا کوئی ذکر ہے، اور ہے بھی نہیں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ صیغے سارے ماضی کے ہیں، اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، اللہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، اللہ میں نے آپ کے رزق پہ افطار کیا، کر چکا ہوں نا، تو اب کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کام کیا. یہ فتویٰ مولانا احمد زاہ خان صاحب نے اپنے فتاوی میں دیا ہے، مفتی صاحب نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے. ہمیں غرض اس سے نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے فتاوی احمد زاہ خان صاحب سے نقل کیا یا تھانوی رحمۃ اللہ کا، ہمیں غرض صرف اتنی سی ہے کہ مر کے خدا کو جواب دینا ہے. مفتی صاحب کا استدلال بالکل درست تھا، صحیح بات صحیح ہے، چاہے وہ یہ کہیں یا وہ کہیں، صحیح بات تو صحیح ہے نا. ہم نے کہا مفتی صاحب نے بالکل درست کہا. میرے بھائی اور دوست نے یہ کہا کہ دیوبند کے فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھے، پھر کوئی چیز چکھے، افطار کرے، بسم اللہ پڑھے، پھر دعا پڑھے، اور دعا کے بعد کوئی چیز پھر کھائے. اب غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. انہوں نے دعا کو کھانے سے پہلے پڑھنے کو کہا ہے، اور احمد خان صاحب نے، مولانا نے دعا کو افطار کے بعد کا کہا ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد لغت ہے، بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے. دعا کس وقت مانگنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے یا بعد میں؟ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں دعا بعد میں پہلے، کیونکہ ماضی کا ذکر ہے. دیوبند کے فتاوی میں لکھا ہے کہ پہلے دعا، پھر افطار اور کھجور. بذل المجہود کا آپ نے بھی حوالہ دیا ہے. بذل المجہود شرح ہے ابو داود کی، اور یہ لکھی ہے ازما خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے. مزار العلوم نے حدیث کا حق ادا کر دیا، 100 سال تک حدیث کی اس گدی پہ، اس جگہ پہ ایک سے ایک بڑا آدمی آیا. سب سے پہلے ازما خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر اس کے بعد تو کیا کہنے حضرت شیخ کے ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو خود یہ ارشاد فرمایا کہ یونس، میں تمہیں بھیج رہا ہوں شیخ الحدیث بنا کے، میری جگہ پہ بیٹھو اور بخاری شریف پڑھاؤ، اور نہ کوئی مانے تو پھر مجھے بتانا. یہ تین ہستیاں یکے بعد دیگرے آئیں، صدی گزر گئی مگر کمال ہے، ایک سے ایک بڑا ہوا تھا. وہاں یونس جونپوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. حضرت شیخ، حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بڑے لوگ تھے، لیکن جسارت نہ ہو تو ہمارا یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کے علم کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا تھا؟ علمی طور پہ ہمارا یونس جونپوری بہت بلند تھے، اور تصوف میں حضرت شیخ کے مقابلے کا کون تھا؟ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ تو حضرت تھے رحمہ اللہ، بڑا راس قدم تھا ان کا تصوف پہ. ہم لوگوں کے لیے تو یہ بھی مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، لیکن اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ بچے بالکل ہی ان حقائق سے ناواقف ہیں. بذل المجہود میں حضرت نے جو لکھا ہے وہ بھی سنیے. حدیث کی دوسری دعا ابو داؤد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ ذہب الظما، پیاس دور ہوئی، وابتلت العروق، اور جسم کی جتنی رگیں ہیں پانی پی کے یہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ملے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ذہب الظما، پیاس دور ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے پہلے پانی پیا اور بعد میں یہ فرمایا. حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بھی ماضی کے سیغے سے استدلال کر رہے ہیں، اور حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھے جب پانی پی چکے، شربت پی چکے، پھر یہ دعا پڑھے. تو جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں ان کی بھی دلیل لغت سے ہے، حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی دلیل بھی لغت سے ہے. نہ یہاں قرآن ہے نہ یہاں ہے، نہ حدیث کوئی اثر یہاں ہے نہ یہاں ہے، دونوں حضرات لغت سے استدلال کر رہے ہیں. تو اس میں کیا جھگڑا ہے دیوبندی بریلوی کا بھائی؟ دونوں ہی ٹھیک ہے. سوچا جائے نا، افطار ہے نا، افطار سے پہلے پڑھنا ہے کہ بعد میں، اس کو کیوں دیوبندی بریلوی مسئلہ بنائے؟ آپ کے حضرات بھی کہتے ہیں، ان کے حضرات بھی کہتے ہیں، وہ ماضی کے سیغے سے استدلال کرتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس پہ بھی لوگوں میں جھگڑا ڈالا جائے اور فساد ڈالا جائے؟ ہوش کرنی چاہیے. وقت کون سا جا رہا ہے، الہاد ہے، کفر ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے سے فضول کی بحث ہے. اس سے بھیا دونوں ٹھیک ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں کے پاس دلیل ہے اور وہ بھی لغت سے ہے. تو ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ شام کے اذکار کا مسنون وقت عصر کے بعد یا مغرب کے بعد؟ دونوں ہی درست ہیں. مغرب کے بعد کوئی ذکر کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ترجیح عصر کے بعد کو ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا قبل غروبها، کہ وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے نا، یہ درمیان کا، یہ بہت برکتوں کا وقت ہے. جس طرح سورج کے چڑھنے سے پہلے وقت جو تہجد کا ہے وہ برکات کا حامل ہے، اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے نا، یہ بھی اتنا ہی قیمتی ہے. ایک طرف سورج کے چڑھنے سے پہلے اور دوسری طرف سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یہ دونوں اوقات بڑی برکتوں کی وقت ہیں. لوگ اسے خام خواہ ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو غدوبم وعشیہ، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں. شام کو کس وقت یاد کرتے ہیں؟ سورج ڈوبنے سے پہلے. یہ اس کو ترجیح حاصل ہے، لیکن اگر مغرب کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرے اس کی بھی روایات، لیکن ترجیح اس اثر والی کو ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم جایا کرتے تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور پایا ہے. یہ اسود اور علقمہ وغیرہ جو تھے نا، ان کے ماموں، یہ حضرات جاتے تھے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. پڑھا تھا انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور پھر یہ اسود اور علقمہ یہ جاتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں، اور یہ سارے تابعین میں سے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، التحیات للہ، اس میں جو پڑھتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد وحدہ لا شریک لہ، یہ سکا راوی ابراہیم نخعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان کی زیادتی ہے، انہوں نے حدیث کے الفاظ کو یہ بڑھایا ہے اور ان کا اضافہ معتبر ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور نخعی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھائی گھر, نماز پڑھا کے کبھی کبھی ستون کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایک محدثین کی اصطلاح ہے کہ فلاں بزرگ ستون کے پاس بیٹھتے تھے, مطلب یہ کہ لوگ ان سے مسائل آ کے پوچھتے تھے. اور نخعی رحمت اللہ علیہ کا یہ تھا کہ جہاں تین چار آدمی بیٹھے وہ اٹھ جاتے تھے, نہیں بیٹھتے تھے, شہرت سے بہت بھاگتے تھے. جنازے میں کل آٹھ آدمی تھے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے, اور آج نام اس ہستی کا دیکھو. جب تک حنفی فقہ قائم ہے لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کس مقام کے آدمی تھے. ابراہیم نے دیکھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. وہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میرے چچا اور ماموں نے مجھے بھیجا کہ حجرہ مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ادھر اندر جاؤ. تو میں اندر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے. میں بچہ تھا آٹھ سال کا, اور میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور وہ سرخ لباس پہنے ہوئے تھے. یہ بہت جلیل القدر تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں, اور بہت سی اور روایات میں بھی آتا ہے, کہ ہم مغرب کی نماز کے لیے جب مسجد جاتے تھے تو مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی لوگوں سے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے کدوی النخل, ایسے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی. تو اس یہ شام میں عصر کی نماز, اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عصر کی نماز تاخیر کر کے پڑھی جائے. اور صوفیہ یہ تو پڑھتے ہی ہیں جب مغرب کے ڈوبنے میں, سورج کے ڈوبنے میں ایک گھنٹہ رہ جائے کہتے ہیں اب عصر پڑھو. دونوں طرف کا فائدہ ہے, ظہر سے عصر کا وقفہ بہت زیادہ مل گیا, کوئی نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, اور عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا رہ گیا, ذکر اذکار کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی, اور نفس انسانی زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی گھبراتا ہے تو اس کی انسانوں کی بھی رعایت ہو گئی کہ چلو تھوڑا ہی صحیح اللہ کو یاد. اس لیے بہتر زیادہ یہ. دریافت فرمایا آپ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا اس سے گلاب کی خوشبو آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو تھا اس سے ایک اپنی خوشبو آتی تھی, اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں, یہ دیکھ لیجئے گا, ام سلیم ہیں رضی اللہ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے, بہت بے تکلفی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مشکیزے کے ساتھ جو لٹک رہا ہوتا تھا کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے. امام طحاوی رحمت اللہ بھی لائے ہیں, بہت جگہ مل جائے گا, فرصت ہوئی کبھی تو پانی کی تین چار قسمیں ہیں, خدا کرے کوئی وقت ملے تو اس کو الگ الگ کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سو بھی جاتے تھے, وہ چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. ایک دن آپ نے دیکھا کہ آپ پانی پی کے جب فارغ ہوئے تو یہ اٹھی اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جہاں لگے تھے اس کو کاٹ لیا, اس چمڑے کو. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا اللہ کے رسول, یہ آپ کے ہونٹ لگے ہیں, برکت کے لیے اس کو کاٹ رہی ہوں. یہ صحیح احادیث میں آیا ہے, یہاں کہاں گئی وہابیت؟ اس حدیث کا کیا کرنا ہے؟ تم تو برکتوں کے قائل ہی نہیں ہو. ہے کوئی تک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, آپ کی آنکھ کھلی تو چمڑا گرمی جناب والا کا لیٹنا, تو حضرت کا پسینہ بہ رہا تھا, تو آپ نے دیکھا یہ خاتون ایک شیشی لے کے پسینے کو جمع کر رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا اللہ کے رسول, یہ آپ کا جو پسینہ ہے اس سے ایسی زبردست خوشبو آتی ہے. مدینہ منورہ میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم دلہن کو یہ خوشبو لگاتے ہیں. وہ ایک اپنی خوشبو تھی, گلاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے گلاب کی پتی پہ پاؤں رکھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مکروہ ہے یا گناہ ہوتا ہے. گلاب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا, یہ آپ نے دریافت فرمایا ہے. گلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا, اور یہ آپ پڑھیں نا یونانیوں کا لٹریچر, یونانیوں کا ادب. تو جس زمانے میں رسول افلاطون قبل مسیح کے لوگ, اس زمانے میں بھی گلاب تھا, اب تک ہمارے دور میں بھی گلاب ہے. اس لیے یونان کا گلاب, پھر وہ قبرص کا گلاب, پھر ہندوستان میں ایک جگہ ہے اس کا گلاب, یہ تینوں ایک کے بعد ایک ہیں. اور سعودیہ میں طائف کا گلاب, اس کا عرق کمال کا ہے, اجمل والے بناتے تھے. کسی زمانے میں دلی میں ملتا تھا, اب تو مدت ہوئی نہیں دیکھا, وہاں سے لائے تھے کمال کا گلاب کا عرق, وہ چیزیں بناتے تھے, اسی کی خوشبو بناتے تھے. تو گلاب کا کوئی تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. یہ جو آتا ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا یا کس نے کہا کہ گلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہے. گلاب شروع سے آتا ہے, اللہ جب تک چاہے گا اسے رکھے گا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو, ان کا پانی پینا, یہ سب ایک الگ چیز ہے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہے یہ بہت اہم بات, معلوم ہوتا ہے کوئی دل جلے ہیں بیچارے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسلوں میں ارتداد پھیل رہا ہے, دانشوروں کے جو شکوک اور شبہات ہیں اس کی وجہ سے. تو کیا جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں ان پہ کوئی قانون نافذ کیا جائے گا؟ آگے ان کی عبارت گنجلک ہے, ہم جو سمجھ پائیں اس کے مطابق عرض کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے نہ کی جائے, کیا کیا جائے. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت وسیع پیمانے پر اس امت میں ارتداد پھیل رہا ہے, اور سارے ارتداد کی بنیاد ایک چیز ہے کہ وہ یہ کہ حدیث کی جڑ اکھیڑو, حدیث کو ختم کرو. اور کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ تنہا قرآن کافی ہو. ایک مسئلہ مجھے شریعت کا بتاؤ جس کی میں قرآن مکمل رہنمائی کرتا نہیں کرتا. یہ کوئی قرآن کریم کی ولیعظ باللہ توہین نہیں ہے, یہ ان کو جواب دینے کا ہے کہ تم جو قرآن 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 کہتے ہو, ہمیں بتاؤ قرآن نے کس جگہ پر یہ کہا ہے کہ قاتل کی سزا کیا ہے, قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا, کتنی عمر ہونی چاہیے قاتل کی, کس ذریعے سے قتل کیا جائے گا, الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیں, تلوار سے اس کا سر اڑا دیں, ایک انجیکشن لگا دیں, کدھر ہے قرآن؟ نماز جیسی چیز جو پانچ وقت ادا کرنی ہے, اگر امت میں تواتر سے نہ چل رہی ہے تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ زہر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ چوری میں ہاتھ کاٹنا ہے؟ آئیں نا آپ مکننہ کی طرف اور جواب دیں ان چیزوں کا. ہاتھ کتنا کٹنا ہے؟ کیا عربوں کے ادب سے اور ان چیزوں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہاتھ تین انگلیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا کبھی؟ آپ میں اور اہل تشیع میں کتنی لمبی مباحث ہیں, لیکن آپ پڑھیں تو تب نا. کیا اہل سنہ کہتے ہیں کہ پونچے سے ہاتھ کاٹا جائے گا, اور اہل تشیع کہتے ہیں تین انگلیاں کاٹ دی جائیں گی؟ قرآن کیا فیصلہ کرے گا یہاں؟ ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ قرآن تنہا کافی ہو. بار بار کہتا ہے زکات دو, زکات دو, زکات. یا اللہ کتنی زکات دیں؟ 2.5% کہاں سے آ گیا؟ حدیث کو تو ماننا نہیں نا. حدیث کو تو ایک طرف رکھیے, تاریخ تک پہ اعتبار اگر اٹھ جائے تو قرآن پورا نہیں بات کرتا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور تین آدمی جو جہاد میں آپ سے پیچھے رہ گئے تھے, یہ کون تین تھے؟ تاریخ ہی بتائے گی, حدیث تو ماننی نہیں نا. اس لیے یہ جتنا ارتداد ہے اس کا آغاز اور انتہا ایک ہی نقطے پہ ہوتی ہے کہ حدیث حجت نہیں. محمد بن سلمان کو دیکھو, وہ بھی کہتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے. یہ جتنے دانشور ہیں ان کے نزدیک حدیث دلیل نہیں ہے. تو پھر قرآن کی تشریح ان کی عقل کے مطابق ہوگی, پھر تراویح بدعت قرار پائی, پھر اللہ کا دین اٹھے گا, پھر اس پہ اگلی بحث شروع ہوتی ہے کہ بھئی حدیث میں ہے, میں تو اسے مانتا نہیں, حدیث کا کیا اعتبار ہے, قرآن کی بات کرو. جب وہ کہتا ہے کہ حدیث کا اعتبار نہیں ہے تو قرآن کی تشریح کے لیے عقل آ گئی, اب وہ پلٹے گا اور اسی عقل کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرے گا. کہ تماشے ہم روز آئے دن دیکھتے ہیں کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا تھا, اب اس کو تم مان سکتے ہو؟ اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کو احادیث سے دکھائیں گے, وہ جس ایک نے خط لکھا ہے نا اور اس نے اپنے آپ کو ملحد لکھا ہے, اس نے یہی تو کام کیا ہے. وہ کہتا ہے حدیث میں یہ آیا, بھلا بتائیے حدیث کی یہ بات چار شریف آدمیوں میں بیٹھ کے نہیں کی جا سکتی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. خدا کرے کچھ فرصت ہو تو کل آپ سے عرض کرے. یہ جتنے دانشور ہیں یہ سب سے پہلا عملہ حدیث پہ ہوتا ہے, پہلا بھی اور آخری بھی, کہ حدیث کو درمیان سے نکال دو. حدیث شریف کو نکال دیا, رہ کیا گیا بھائی؟ اب ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دین سارے کا سارا ایمان یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے, اور بس. قرآن بھی اسی لیے قرآن ہے کہ حضرت نے فرمایا یہ قرآن ہے, اللہ نے نازل کیا, ورنہ کیا دلیل ہے کہ قرآن قرآن ہے؟ آپ سوچیں نا, خدا کی توحید بھی اسی لیے ہے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے. اگر وہ کہتے کہ اللہ تین ہیں, ولیعظ باللہ خدا دو ہیں, ہم ان کے ماننے والے ان سے محبت کرنے والے کہتے ہیں حضرت آپ فرماتے ہیں خدا دو ہیں, بس ٹھیک ہے, ولیعظ باللہ. سارا دین جس زبان کے گرد گھوم رہا ہے اس کو نکال لو پہلے, پھر دین کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ ہاتھ کیوں کاٹا جائے, اس کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا کہ کوڑے کیوں لگائے جائیں. وہ قرآن کے اس حکم کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جب تم ان دو کو سزا دو گے تو دیکھنا ایمان والوں کا پورا گروہ موجود ہونا چاہیے. ایک اللہ کہتا ہے نکال اللہ, اور یہ تو نکال ہے یعنی عبرت ناک سزا ہے جو ڈاکو کو دی جائے گی, یہ سب چیزیں پھر مٹا دو. اس لیے آپ نے صحیح فرمایا ہے, یہ امت میں جو ارتداد پھیل رہا ہے نا اور الحاد پھیل رہا ہے, یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکھیڑنے کا ہے. جب حدیث کو اکھیڑ دیا تو پھر سب چیزیں ختم ہو گئی. پھر ان کا دوسرا سٹیپ آتا ہے, پہلے قرآن کی دعوت, اب جب آئیں گے نا حدیث کے متعلق تو سب سے پہلے حدیث کے ذخیرے سے تمام وہ احادیث جو جنسی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں, سیکشل چیزیں جو ہیں, اس کی طرف جائیں گے کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا, دیکھو یہ کیا ہو گیا, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت تھی, دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا فلاں کیا فلاں کیا, کیا, یہ سب واردات کے طریقے ہیں جو ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. پھر اور آگے بڑھیں گے اور یزید کی طرفداری کریں گے, حمایت کریں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو, ان کی فیملی کو ڈی ویلیو کرنا لوگوں کی نظر میں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی اولاد, خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاطمہ, اس اولاد اور ان پاک حضرات کو یہ اس کے مقابلے میں یزید اور یہ بنو امیہ کی برتری, یہ ابراہیم نخعی جن کے بھی بات کر رہے تھے. ابراہیم نخعی رحمت اللہ, کسی نے پوچھا کہ اقامت ایک ایک ہے, ان کا اقامت دو دو ہے, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح حیا, دو دو بار. ان کا حضرت تو یہ ایک کہاں سے چل پڑی؟ انہوں نے کہا یہ اموی خلفاء جب آئے تھے نا تو انہیں بڑی جلدی ہوتی تھی نماز میں، تو ان کا کیا دو مرتبہ، ایک قہری اقامت کہو، قد قامت الصلاۃ دو بار، باقی قہری اقامت کہو. ان کا یہ ان کی بدعت ہے. اس کا بھی حوالہ چاہیے تو پڑھیے، ڈھونڈیے، کہیں تو ملے گا نا. حضرت بن نوری نور اللہ مرکزو نے ترمذی کی شرح حضرت نے لکھی ہے نا، معارف السنن، اس میں یہ نقل کیا. تو یہ ارتداد ہے، الحاد ہے، آدمی نہیں ہے. آدمی پیدا کیجئے، آدمی لائیے. اب یقین مانے علماء نہیں رہے، بہت چیدہ چیدہ تھوڑے سے رہ گئے. کہیں کوئی اللہ کا بندہ پتا ماری کی محنت کر کے کام کر رہا ہو تو کر رہا ہو، ورنہ اب اہل علم نہیں رہے. اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. تو یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ دانشور، بہت بہت دانشور ہیں، یہ جو ریٹائر ہوتا ہے گورنمنٹ کے ہاں سے وہی تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے. کراچی میں ہمارے ہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے گویا. پھر آپ نے فرمایا کہ ارتداد کا قانون، تو بھیا ارتداد کا قانون آپ انڈیا میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، کہاں نافذ کرنا ہے ارتداد کا قانون؟ ہمارے یہاں پاکستان میں، یہاں ایک سے ایک بڑا مرتد ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اللہ نے کہا یہ تو ان کی زبان کی باتیں ہیں، اور جن کے سینوں میں اسلام کے خلاف نفرت ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے. آپ ہمارے یہاں آئیے، سارے نمونے ملیں گے. کسی کو اللہ کے وجود کا انکار سوجا ہے، کسی کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید سوجی ہے، کسی کو کچھ سوجا ہے، کسی کو کچھ سوجا ہے. سب ملیں گے، سب ورائٹیز ملیں گی. کہیں نہ دنیا میں جو ملتی ہو بھی یہی ملے گی. تو ان مرتد لوگوں کو کون 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 حد جاری کر سکتا ہے؟ یہ سب ارباب بست و کشاد ہیں ہمارے ملک میں پاکستان. ان سے جا کے کبھی بات کریں تو اسلام کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں وہ علمان الحفیظ کے، اللہ نہ کرے کہ آدمی کبھی سنے. ان کے ایکٹر دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تھوڑے ہی ہیں. رمضان میں ایکٹریس خواتین اٹھ کے، جنہوں نے عمر ساری فلمی دنیا میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ہمیں ان سے کیا بغض ہے؟ کچھ نہیں، اللہ ہمیں انہیں سب کو یہ ہدایت دے. لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں. اب سوچیں نا، یہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے. ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مسرت شاہین صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ دین کی توہین نہیں؟ وہ شخص نہیں ہے، ان سے ہزار اختلافات، لیکن اس کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے نا. تو اس کی توہین کے لیے ایک ایسی کردار کی خاتون کو کھڑا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ارتداد نہیں ہے؟ سب ارتداد کی علامتیں. اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پرلے درجے کے میرے نافرمان ہیں جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو میں نے نازل کیے. ارتداد کا قانون آپ کہاں لے کے چلے گا؟ ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، یہ کرنا چاہیے، یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اپنے ان بچوں کو نرمی سے، محبت سے اللہ کے دین کی صحیح تعلیم دینی چاہیے. بس سیدھی سی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور غالباً یہ حدیث بھی آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور جو نہیں جانتا اسے تعلیم دو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بعض محدثین نے کہا یہ ٹھیک نہیں ابن جوزی وغیرہ نے، لیکن آیا ہے بہرحال، افریقی حبشی ملنے آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عادتیں تمہاری کمال کی ہیں اور دو تمہارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں. عرض کیا گیا کیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو تم دشمن کے مقابلے میں جم کر کھڑے ہوتے ہو، اور پھر فرمایا کہ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو لڑتے ہو، اور جب تمہارے پیٹ بھر جاتے ہیں تو تم پھر بدکاری پہ اتر آتے ہو. بھوکے ہوتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو. اب غور کریں، فرمایا جب تم بھوکے ہو جاتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو، ہاں یہ فرمایا کہ تم دشمن کے مقابلے میں جم کے لڑتے ہو اور تم اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہو، یہ تو دو پازیٹو ہو گئیں. اور فرمایا جب تم بھوکے ہوتے ہو تو ڈاکے ڈالتے ہو، اور تمہارا پیٹ بھر جائے تو زنا کرتے ہو. یہ افریقیوں سے فرمایا تھا، اگرچہ بعض محدثین نے اس پہ جرا کی ہمارے ذہن میں ہے، لیکن ہمارے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم سکھائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے ہو حد جاری کرو، حد جاری کرو، تو اپنے بھوکوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے، اور جو نہیں جانتا اسے تعلیم کیوں نہیں دیتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے اور ایک آیت پہ نفل میں کھڑے ہو کے پوری رات گزار دی. پوری رات وہ ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جو علم کھلا ہوگا اور جو اللہ نے دیا ہوگا، یہ اسی سمندر کی نہریں ہیں اور قطرے ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچے. تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے. احادیث پہ اعتراض ہیں، قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، ہمیں سمجھانا چاہیے. حدود، قتل، مذاق اڑانا، غصہ، اس کی بجائے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھیں اور ایسے علماء پیدا کریں جو اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیں. اور پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس زبان میں جواب دیں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں. مثلا بچے ہمارے انگلش بولتے ہیں، ہم انگلش میں انہیں بات سمجھائیں. فرینچ بولتے ہیں، فرینچ میں انہیں سمجھائیں تاکہ بچہ صحیح طرح اسے سمجھے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ سٹیل کے تھال سے تیمم نہیں ہوگا. تیمم جو ہے ہمارے نزدیک ہر اس چیز سے ہوگا جس کو آگ نہ جلا سکے نہ گلا سکے. پلاسٹک گل جاتا ہے، اس سے نہیں ہو سکتا. لکڑی جل جاتی ہے، لکڑی سے بھی نہیں ہو سکتا. ہر وہ چیز جسے آگ نہ جلا سکے نہ گلا سکے اس سے تیمم. مثلاً برتن ہے، مثلاً ماربل ہے، کوئی آدمی اسے تیمم کی ضرورت ہے، بیمار ہے کسی بھی وجہ سے، تو ماربل کی ایک سل بالکل دھو کے بالکل پاک صاف کر کے رکھ لیتا ہے. جب نماز کا وقت آیا ہاتھ مار کے تیمم کیا اور اس نے نماز پڑھ لی، بالکل ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی کو، اگر مٹی سے کرنا ہے تو براہ راست مٹی پہ ہاتھ مارنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی ایک پوٹلی بنا لے. تو پوٹلی جو ہے، مثلاً ململ کے کپڑے میں مٹی ڈال کے اس کی پوٹلی بنا لی، اس پہ ہاتھ مارے گا تو گرد اڑے گی نا، بس یہ کافی ہے. ریت ڈال دے تو بھی کافی ہے، اس پہ بھی ہو جائے گا. اینٹ ہے، اس سے تیمم ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ایسی. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ دعائے تراویح کا پڑھنا کیسا ہے؟ بھیا یہ دعا کہیں نہیں آئی، صاف بات ہے. کسی حدیث میں کسی جگہ نہیں آیا کہ چار رکعتوں کے بعد یہ دعائے تراویح پڑھنی چاہیے، جس سے اہتمام سے اب مساجد میں اس کے چارٹ لگائے جاتے ہیں اور لوگوں سے سنا جاتا ہے اور بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. کوئی پڑھے اسے ہم منع نہیں کرتے. اصل قصہ یہ ہے کہ تراویح میں امت کا طریقہ رہا ہے. مکہ مکرمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب چار رکعتیں پوری ہو جاتی تھیں تو لوگ اٹھ کے طواف کرتے تھے ایک، اور ایک طواف کر لینے کے بعد پھر امام چار رکعتیں اور پڑھاتا تھا. چار کے بعد وقفہ، آٹھ کے بعد، بارہ کے بعد، اس طرح سے ہوتا تھا. مالکی حضرات کے نزدیک 36 تراویح کا پڑھنا مستحب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا کے شراح کہتے ہیں کہ ہمارے اس شہر میں لوگ 36 رکعتیں پڑھتے ہیں تراویح کی. کہ چار رکعتیں جب پوری ہو جاتی تھی تو مسجد نبوی میں ایک نفل 50,000 کے برابر ہے، تو اٹھ کے چار رکعتیں اور پڑھ لیتے تھے اپنے طور پہ. پھر امام آٹھ رکعتیں چار اور پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، تو یہ چار سے فارغ ہو چکے تھے، امام پھر چار پڑھا دیتا تھا، پھر یہ اٹھ کے اپنے چار نفل پڑھ لیتے تھے. تو 20 تو تراویح ہو گئیں، اور ہر چوکے کے بعد جب چار رکعتیں اس سے پڑھی تو 16 ہی ہو گئیں، 36 رکعتیں تھیں. اس سے بہرحال کم عبادت ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں. اہل تشیع کو اب تو کون کرتا ہوگا عبادت، 1,000 رکعتیں پڑھنی ہے دن اور رات میں، تراویح کے، تراویح نہیں، 1,000 نوافل پڑھنے. تو 36 رکعتیں مدینہ منورہ میں ادا کی جاتی تھی اہل مکہ اور اہل مدینہ. عراق والے حنفی فقہا، انہوں نے کہا کہ چار رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد اتنی دیر آرام کرے، ریسٹ، جتنی دیر میں اس نے چار رکعتیں پڑھی ہیں، تاکہ نشاط، امنگ، طبیعت کا رجحان پھر پیدا ہو، پھر اٹھے، پھر قرآن پڑھے. یہ چار رکعتیں اور چار رکعتیں اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے نا، اتنا کرنا جتنے میں امام نے پڑھی ہیں، کیا کرے. حنفی فقہا فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا ہے کہ اس میں اللہ کو یاد کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرے، نماز پڑھے، جو اس کا جی چاہے وہ کرے. یہ بھی آیا کہ خاموش رہے. وہ جو تراویح پڑھ رہا ہے اس کی اپنی مرضی پہ ہے. تو تینوں مکاتیب فکر ہو گئے، مکی، مدنی اور کوفی. حنفی فقہا نے ظاہر ہے اس کو کہا ہے کہ تمہارا اختیار ہے، جو بھی کرو. تابعین، بڑے بڑے اکابر رحمہم اللہ، مدینہ منورہ میں یہ کرتے تھے. بڑی ہمت تھی، 20 رکعتیں امام کے پیچھے اور 16 رکعتیں ویسے پڑھتے تھے، 36 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ تابعین کے دور میں بھی تھا رحمہم اللہ. چوتھی پانچویں صدی کے بعد بزرگوں نے کہا لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، گپے مارتے ہیں، چلو یہ اللہ کی تعریف پہ مشتمل کچھ فکرے جوڑ دو، یہی پڑھ لیا کر. بس اس کے بعد سے تسبیح تراویح ہوئی ہے، اور اس کا بھی کوئی اصل اور وجود نہیں ہے کہیں بھی. اس لیے شامی رحمت اللہ نے کلیہ لکھا ہے. شامی سے پوچھا گیا ہے کہ نفل کی جماعت، تو انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں نفل بھی جماعت سے کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، لوگ پہلے ہی عبادت نہیں کرتے، اور تم حنفی فقہ کے مطابق نفل کی جماعت کو مانتے نہیں ہو تو کسی اور امام کے قول پہ چلے جاؤ، لوگوں کو کم سے کم عبادت تو کرنے دو، نہ کریں. اس اصول کے تحت کوئی بھی چار رکعتوں کے بعد، یہ بزرگوں کی جمع کی ہوئے تو چار فکرے پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو کچھ تو پڑھو نا، کچھ تو اللہ کی تعریف کرو، ورنہ اصل میں یہ چیز ثابت نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق دریافت فرمایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ان حقائق میں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی، بس جتنا شریعت نے تعلیم دی ہے اتنا کام کرے. مدینہ منورہ حاضر ہو اور مستقل عقیدے کے اعتبار سے جو وہابی ہیں اور سعودیہ والے یہ سب کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت سے جائے اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت. ابن قیم، ابن کثیر، ابن تیمیہ، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے فتوے یہی تھے. اسی پہ اس وقت حکومت کی طرف سے ان کی مخالفت بھی کی گئی اور اس گروہ کو سزا بھی دی گئی کہ انہوں نے کہا مسجد نبوی کی زیارت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تابع ہیں. ہمارے نزدیک حضرت رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر شریف کی اصل ہے، اس کی نیت سے سفر کرے. فتح القدیر میں ابن حمام رحمت اللہ نے یہی لکھا ہے، ہمارے نزدیک مسجد نبوی کا سارا شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کہیں اور منتقل کر دیا جائے، ہم سمجھتے ہیں 50,000 کا ثواب بھی ادھر ہی منتقل ہو جائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، اس کی اپنی ایک حیثیت. اللہ نے کہا واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو تم اپنی عبادت گاہ بناؤ، سجدہ کیا کرو. یہاں جنرلی بات بھی تو ہو سکتی تھی کہ طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرو، خاص طور پہ فرمایا کہ مقام ابراہیم پہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قدم مبارک پڑا ہے وہ سب کی سب جگہیں قابل عزت اور قابل احترام. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کہ ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی محبت تو شرج الحرہ کی جو روایت ہے نا اس سے ٹپکتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. یہ حرہ میں جو پانی کا واقعہ پیش آیا تھا وہ جو حدیث ہے نا بڑی مشکل ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے، مشکل ترین احادیث میں سے ایک ہے. اس پہ جب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ فکرہ جس آدمی نے کہا وہ کافر ہے، مرتد ہے. شیخ نے کتاب لکھی ہے صارم المسلول، یہ صارم میں ان کے وہ جملے پڑھ کے کم سے کم ہم جیسے نالائق جب اس مقام پر پہنچے تو ہم نے کہا کتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر اس شخص کے دل میں ہے. قلم کیا سنبھلتا، صاف لکھا ہے یہ شخص واجب القتل. یوسف نبہانی رحمہ اللہ، جن کا رد شکری نے لکھا ہے، یوسف کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ میرے دل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی قدر نہیں تھی، میں اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے صارم المسلول کا مطالعہ کیا اور شرج حرہ کی حدیث پہ پہنچا اور ابن تیمیہ کو پڑھا تو میں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ جسے ہم یہ سمجھتے تھے اس کے دل میں اس کے قلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے. ہم تو سیدھی سادھی بات ہے کہ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں اور ہم اپنے اقابر کے مطابق مستحبات سے بڑھ کے اسے درجہ دیتے ہیں، اور صاحب فتح القدیر رحمت اللہ کے مطابق تو ہم اسے واجب جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی جائے، سلام پیش کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جواب دیتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہیں، قطعاً اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ معتزلہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسی کیفیت پہ بحث ایک جگہ کرتے کرتے یہ بھی لکھتی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کیفیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کیفیات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. ایک راہ ہے وہ تصوف ہے، وہ صوفی ہے. یہ جو صوفیاں ہیں نا وہ ان چیزوں کا کھوج بھی لگاتے ہیں سمجھ بھی جاتے ہیں. ٹائم میں ٹریولنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی اور میں عشاء پڑھ کے آیا تھا, پھر میں چلا کہ حرم میں جا کے دعا مانگوں اللہ سے. میں نے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ اس کا حرم سے کیا کا فجر پڑھ کے آ رہا ہوں. تو میں اس وقت ٹائم میں ٹریول کر کے پہنچا تھا. یہ چیز یہ لوگ جانتے ہیں صوفیہ. ملائے اعلیٰ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان پہ منکشف ہوتا ہے. 15 شعبان کے فیصلے ہوتے ہیں, اس پہ وہ سارے سال کی بنیاد رکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس سال اتنے پیسے مل رہے ہیں لہذا یہ پلاننگ ایسے کر لوں. کوئی نہیں جانتا کہ یہ پاگل دیوانہ یہ کر کیا رہا ہے, لیکن اسے تو پتا ہوتا ہے نا کہ فیصلہ ہو گیا. یہ کیفیات, یہ ایسے نہیں ہے کہ آدمی خدا کے دین کے بارے میں اتنا بے باک ہو جائے اللہ کو جواب دینا ہے. یعنی یہ سب حقائق ہیں زندگی کے. اس میدان میں آئے نا, محنت کرے, ذکر میں مراقبات میں صحیح رگڑا لگا ہوا ہو نا, تو پھر وہ ان کیفیات کو سمجھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے؟ انہوں نے الدرر الکامنہ فی آیان المئت الثامنہ لکھی ہے ایک کتاب, بخاری کے شارح ہیں. ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ صاحب کرامت آدمی ہے. جنازہ اٹھا, پورے قاہرہ میں غضب کی گرمی پڑ رہی تھی اور صرف اس جنازے پہ بارش ہونا شروع ہو گئی. خدا کی رحمت, سب لوگوں نے دیکھی, لوگ بالٹیاں بھر کے کھڑے تھے کہ جنازے کے شرکا کو پانی پلائیں. حیران رہ گئے کہ ابن حجر رحمت اللہ کا جنازہ قاہرہ میں جہاں جہاں سے گزرا پانی برستا رہا. کیا ابن حجر رحمت اللہ کے متعلق اور بیان کریں؟ الدرر الکامنہ میں لکھا ہے انہوں نے, ایک حنفی فقیہ کا, انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ حج کے لیے ہر سال آتے تھے. شام کے رہنے والے تھے یا کہاں تھے؟ کہتے وہیں عرب تھے. لیکن حج میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے مدینہ منورہ, پھر مکہ مکرمہ حج, اور پھر فارغ ہو کے چلے جاتے. شدید بخار ہو گیا اور دوستوں سے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ لٹا دو, بس یہی مر جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دوست وہاں ڈال گئے. میں نے کہا موت تو آنی ہے, اب یہیں آ جائے گی. تو اس عالم میں میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اور بہت خوش ہیں. اور محبت کا انداز کیا ہے, مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں شدید بخار میں ہوں اور چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر کے کسی کو کہتے ہیں کہ مان عالم انی شیئن. اچھا یہ ہر سال ہی تو آتا ہے, تو ہماری طرف سے اسے کوئی تحفہ نہیں ملا؟ ہم نے اسے کبھی کچھ نہیں دیا. یہ محبت کا انداز ہے نا. پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہاتھ لاؤ. میں نے ہاتھ پیش کیا ایسے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ پہ کچھ چیزیں لکھی اور فرمایا چاٹ لے. میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا میرے ہاتھ پہ ساری وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی. میں نے چاٹا اور اس کے ساتھ ہی فوراً بخار ختم ہو گیا. ہم تو اس حد تک قائل ہیں, لیکن اس کی کیفیات اور یہ چیزیں یہ صوفیہ کیا پتہ چلتا ہے؟ آدمی سیدھا سادہ جائے سلام پیش کرے، ان کیفیات کو کے ادراک کے لیے جو راہ کھلتی ہے نا، پھر اس دروازے پہ جانا پڑے گا، یہ ایسے سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ واقعہ سنایا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، کہاں جائیں گے یہ وہابی؟ ان کی حدیث کی سند میں شاہ صاحب نہیں آتے؟ کون ہے جس نے یہاں حدیث پڑھی ہے اور مولانا ہاشم ٹھٹوی سندھ کے یا دلی کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نہ آتے ہوں؟ یہ سب اس میں آتے ہیں. اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے تھوڑی جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، پھر میری آنکھ کھلی تو وہ ہو رہا تھا. مجھے اپنے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کچھ بال تو عنایت فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے، تو فرمایا میں اپنا منہ مبارک، اپنا بال تمہارے قرآن میں رکھ رہا ہوں جو تم تلاوت کرتے ہو. تو میں جب اٹھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بال خواب میں دیا تھا میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اپنا قرآن کھولا تو ایک منہ مبارک وہاں بھی پڑا ہوا. اس لیے ان چیزوں سے ٹکرانا اور ان کا انکار یہ اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک سانپ مار دیا تھا، تو پھر جنات انہیں لے گئے تھے، اور قاضی جو تھا جنات کا وہ بیٹھا ہوا تھا. اور شاہ صاحب، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے چچا، مقدمہ پیش ہوا کہ انہوں نے ہمارا بندہ جن قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا میں نے قتل نہیں کیا بھائی، میں نے تو سانپ مارا ہے. تو انہوں نے قاضی جو جن تھے ان سے کہا کہ جناب والا انہوں نے مارا ہے، اتنا تو مانتے ہیں نا، وہ ہمارا ہی بھائی جن تھا. تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، جو جن اپنا حلیہ بدل کے آئے اور تم اسے قتل کر دو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے تو اس حدیث پہ بھی عمل کیا ہے کہ اگر وہ جن تھا تو اصلی صورت میں آتا، سانپ کی صورت میں کیوں آیا تھا؟ تو وہاں ایک اور جن صحابی رضی اللہ عنہ یا قاضی نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرمایا تھا، میں اس وقت ان کی مبارک مجلس میں حاضر تھا، میرے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا. اس سے ثابت کرتے ہیں کہ جن صحابی کی زیارت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ان کے چچا نے کی، اور یہ اور یہ ساری چیزیں، یہ قصہ حکایات اولیاء میں بھی لکھا ہے، لیکن بھیا یہ سب جھوٹ ہے، کوئی اس میں حقیقت صداقت نہیں. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے کشکول، یہ مشہور شیعہ عالم دین ہے بہاءالدین محمد العاملی، اور یہ شخصیت جو ہے 1031 ہجری کی ہے، آج سے کم بھی 425 سال پہلے کی. یہی قصہ انہوں نے لکھا ہے، یہ اہل تشیع میں ہے نا. تو اس لیے یہ جو قصہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں آتا ہے، اور یہ حکایات اولیاء میں، یہ درست نہیں ہے. آپ نے اس کی تصدیق چاہیے تو ہم اس کے بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت یہاں پر کشکول کے صفحہ نمبر 127 پہ آئی ہے، اور کشکول کے جمع کرنے والے بہاءالدین محمد العاملی ہیں، جن کا انتقال 1031 ہجری میں ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ توجہنا من مصر الى مکہ، ہم مصر سے سفر شروع کیا ہم نے، اور مکہ مکرمہ حاضر ہونا تھا. نورید الحج، ہم حج کرنا چاہتے تھے. فلما کنا فی اثناء الطریق نزل منزلا، ہم راستے میں ایک جگہ پر اترے. اور خرج علینا ثوبان، ہم پہ ایک سانپ ظاہر ہوا. اجدہا، فتبادر الناس بقتلی، لوگ بھاگے تک اس کو قتل کر دیں. وسبقہم الی، ابن عمی میری چچا زاد بھائی جو تھے وہ ان پہ سبقت لے گئے اور انہوں نے قتل کر دیا. یہ میرے چچا زاد بھائی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے. ونحن ننظر، ہم اس کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے. اور پھر آگے وہی قصہ دہرایا کہ اس طرح ہوا، اور اس طرح وہ جو قاضی تھا جن کا قتل کا حکم دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. ایسی کہانیاں ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز کسی ایسے دین کو ماننے کے تیار نہیں ہیں جن میں جھوٹ پر مبنی روایات سے چیزیں بیان کی جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہمیں جھوٹ بولنے کی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑے کتنے بڑے آدمی ہیں, یہ اور ان کے فضائل تھوڑے ہیں کہ خام خواہ اس جھوٹ کو بھی بولنا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ جیسا آدمی پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں اپنی امت کا. 1761 میں شاہ صاحب کا انتقال ہوا تھا. 1761 1861 1961 1961 300 200 سال, تیسری صدی چل رہی ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی امامت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم فقہ اور حدیث کو تطبیق دو. اہل حدیث کا پورا سلسلہ ہے, ادھر حنفی فقہا کا پورا سلسلہ ہے. ہر وہ حدیث جس کی روایت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کی ہے انہوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے. مصوا اور مصفہ موطا کی اشارہ جو دیکھ چکا ہے اسے پتہ چلے گا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا خاص فن ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت توجہات ان پہ تھی, ان کی فضیلت کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں. تو ضروری ہے کہ جھوٹ بیان کیا جائے والعیاذ باللہ. یہ تو 400 سال پرانی روایت اہل تشیع کی چلی آتی ہے, غلط لوگ کہتے ہیں جو اسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے منسوب کرتے ہیں.